अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم حاضر ہیں، اور یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ جس میں بالخصوص ہم اپنے مدنی منوں کو عقائد و معاملات اور فرض علوم کے ساتھ ساتھ سنت اور آداب کے حوالے سے بھی مدنی پھول بیان کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ قبر کے متعلق ہے۔ دنیا میں انسان جو وقت گزارتا ہے تو بالآخر اس کو دنیا سے جانا ہوتا ہے، کوئی تو ایسا بھی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو پیدا ہوتے انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بچپن میں تو کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی ادھیڑ پن پہ، اور کوئی بڑھاپے پہ، لیکن بالآخر موت ہے۔ تو دین اسلام میں مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور قبر کے متعلق جو ہے وہ کیا معلومات ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں، تلاوت قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو ضرور بھی ضرور کان لگا کر توجہ کے ساتھ، اور ہو سکے تو تلاوت قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوزانوں بیٹھ کر سنیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ.
اندھیرا کاٹ کھاتا ہے, اکیلے خوف آتا ہے, تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ. تو واقعی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چرن کے ناظرین, انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے, اور قبر جو ہے یہ جزا اور سزا ملنے کا مقام ہے. گویا کہ جو نیکوکار ہے, جو نیک ہے, اللہ کا فرما بردار ہے, نمازی ہے, تلاوت قرآن کرنے والا ہے, اور سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، عاشق رسول ہے، تو جو خوش نصیب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، نیکوکار ہوگا، تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اور جو گناہگار ہے، نمازیں قضا کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، تو ایسے شخص کا ڈر ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نہ ہو. تو ایسا شخص جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے. تو بہرحال قبر جو ہے یہ جزا اور سزا ملنے کا جو ہے وہ مقام ہے. اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام ابو قلابہ تھا، وہ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان میں جا کر ایک قبر کے سرحانے جو ہے وہ آپ سو گئے، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے اپنی قبروں سے نکلے کناروں پر بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ نور کا طباق تھا، اس پہ روشنی تھی. اتنے میں ایک مردے پر آپ کی نظر پڑی، وہ بڑا مغموم تھا، افسردہ تھا، اس کے آگے نور کا طباق نہیں تھا. پوچھا کہ سب کے آگے نور کے طباق ہیں، تھال پڑے ہیں، تمہارے آگے نور کا یہ تھال کیوں نہیں ہے؟ تو وہ افسردگی کے ساتھ کہنے لگا کہ ان سب کے رشتہ دار، ان کے جو دوست ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، یہ ان کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ ثواب ان کو نور کے تھالوں میں پیش کیا جاتا ہے. میرے بھی ایک بیٹا ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں کرتا، میرے لیے دعا نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں، میرے آگے نور کا تھال بھی نہیں ہے. ان بزرگ کی آنکھ کھلی، انہوں نے اس کے بیٹے کو جا کر سارا خواب بیان کیا، سمجھایا، تو بیٹا رونے لگا اور کہنے لگا واقعی میں اپنے والد کو عیسیٰ علیہ ثواب نہیں کرتا ہوں. پھر اس نے توبہ کی اور نیت کی کہ آئندہ میں والد کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتا رہوں گا. کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ نے دوبارہ وہی منظر دیکھا، تو اب کی بار وہ بزرگ بہت خوش تھے اور فرمانے لگے کہ ابو قلابہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ کے سمجھانے پر میرا بیٹا مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے. تو خیر یہ مزید اس پر کافی کلام ہے، میں یہی عرض کروں گا کہ قبر جس کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جزا و سزا ملنے کا مقام ہے، تو یہ کچھ اس کی اور مزید وضاحت کریں کہ قبر یہ کیا چیز ہے.
انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں وہ اپنا مقررہ وقت جتنی اس کی زندگی وہ گزارتا ہے، یہاں زندگی گزارنے کے بعد پھر اس کو آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا ہے. تو اب قبر جو ہے یہ عالم برزخ کا ایک مقام ہے. جیسے دنیا کی زندگی میں ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہیں نا، اسی طرح عالم برزخ میں ہم قبر میں رہتے ہیں. تو یہ ہے ایک قبر کا کانسیپٹ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے فتاویٰ رضویہ میں کہ دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ کو دنیا سے. دنیا وسیع ہوتی ہے پیٹ کے مقابلے، پھر برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے. تو پیٹ سے زیادہ وسیع دنیا، پوری دنیا آپ دیکھیں کتنی بڑی ہے، اس دنیا سے بھی بڑی وہ عالم برزخ ہوگی. عالم برزخ کتنی بڑی ہوگی ہم اندازہ کما حق و تصور نہیں کر سکتے اس کا، اس سے بھی بڑی پھر آخرت کا معاملہ ہوگا. تو یہ جو مختلف عالم ہیں، مختلف ادوار ہیں انسانی زندگی کے، وہ ہم گزارتے ہیں، تو ان میں سے ایک جگہ جہاں رہنا ہوتا ہے وہ قبر کہلاتی ہے.
بہرحال یہ ایک بہت اچھا مطلب فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو ہمیں وضاحت ملی کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے تو اس کے لیے وہی وہ ماں کا پیٹ جو ہے نا اس کے لیے ایک دنیا ہے. اب جیسے ہی وہ ظاہری دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے ایک بڑا ماحول نظر آتا ہے. تو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو یہ قبر تو بازار ایک چھوٹی سی ایک مطلب گڑا سا ہے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے یہ علماء نے لکھا کہ دنیا سے اسی طرح بڑا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا بڑی ہے. اسی طرح جیسے بندہ قبر میں جائے گا تو اس کی وہ دنیا ہی الگ ہوگی، اور پھر جب قبر سے آخرت میں اٹھایا جائے گا تو وہ عالم بھی اس سے زیادہ وسیع ہوگا. تو بہرحال یہ مرنے والے کو تو دفنایا جاتا ہے نا، کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ نیک کام کرو قبر اچھی ہوگی اور گناہوں سے بچو اس لیے کہ قبر خراب ہو جائے گی. تو مرنے کے بعد جب قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے تو مختلف روایات آتی ہیں. بعض جگہ پر تو قبر مردوں سے کلام کرتی ہے,
صحیح
کہ تو پہلے زمین پہ چلتا تھا, اب تو میرے اندر آ گیا ہے. اور ایک روایت جو بحر شریعت میں نقل کی گئی وہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو دباتی ہے. اگر تو مرنے والا مسلمان ہے, اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے, اس میں ایسی شفقت ہوتی ہے. اس سے یہ کہ تکلیف ظاہر ہے بچے کو نہیں ہوتی, اسی طرح مردے کو بھی وہ دبانے سے تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. اس طرح سے قبر میں یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس کا.
بہرحال یہ وہ معاملہ ہے پیارے پیارے مدنی منو کہ جس کے متعلق ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جو ہے نا یہ قبر کے احوال کو یاد کر کے بڑا رویا کرتے تھے. یہ اسی لیے کہ بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ جب کسی کو دفنانے جاتے تو قبر کے کنارے بیٹھ کے بہت روتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو جاتی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے, تو قبر کا معاملہ دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, اگر یہ اچھی ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں اچھی ہو جائیں گی.
بالکل.
تو یہ بھی اگر پتا چلے کہ مطلب ظاہر ہے قبر میں تو ہم یہاں تو سیٹ صاحب ہیں, سیٹ صاحب کے پاس اے سی بھی لگا ہوا ہے اور جناب یہاں پر لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں, سیٹ صاحب کے پاس بہترین گاڑی بھی ہے, بہترین بنگلہ بھی ہے, یہاں تو نرم و ملائم بستر ہیں. تو ہم جب قبر میں عموماً کسی کو ڈالتے ہیں تو کوئی بستر تو بچھتا نہیں ہے,
بالکل
کوئی لائٹ لگتی نہیں ہے, کوئی پنکھا انکھا بھی نہیں لگتا ہے,
اے سی بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا.
ایک ایسا پیارے پیارے مدنی منو اگر دنیاوی معاملے میں غور کریں نا تو واقعی احساس ہوگا کہ قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے نا, کروڑ پتی سیٹھ صاحب ہے, اس کی بھی قبر جو ہوگی نا ایک لاوارث کی قبر بھی ایسی ہوتی ہے.
یعنی اسی زمین میں ہوگی.
ہاں, ایک غریب آدمی یہاں تو جھونپڑی میں رہتا ہے اور سیٹھ صاحب بنگلے میں رہتے ہیں, لیکن قبرستان کا معاملہ ایک سا ہی ہوتا ہے, سب کا ایک سا ہوتا ہے. سادہ سا کفن ہوگا اور کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی مرسڈیز نہیں, کوئی بنگلہ نہیں, سب بالکل سب کچھ تنے تنا, خالی ہاتھ جو ہے وہ قبر میں جانا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جب دفن کر کے واپس آتے ہیں تو اس وقت مردے پہ کیا گزرتی ہے؟
دفن کرنے والے وہاں سے جب چلتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے پلٹتے ہیں تو وہ مرنے والا ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے.
اللہ.
پھر اس کے بعد اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. اب ان کی شکلیں جو روایات میں آئیں وہ کہ نہایت ڈرونی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں, بدن کا رنگ بالکل سیاہ, آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیکھ کے برابر, اور اس میں سے آگ گویا کہ نکل رہی ہے. محیب بال خوف ناک, مطلب سر سے پاؤں تک, اور دانت کئی کئی ہاتھ کے جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں گے. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. اب وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوالات کرتے ہیں. اب وہ سوالات تقریباً مدنی منوں نے بھی سنے ہوں گے کہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر ربو کا, کہ تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا, کہ تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. علماء اکرام فرماتے ہیں وہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا اس کو دکھایا جائے گا, ان کو دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب دو صورتیں, یا تو مردہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا, غیر مسلم ہوگا. تو اگر مرنے والا مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ, کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے. اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام, کہ میرا دین اسلام ہے. اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کہ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے یہ سارا کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اس ایمان کی برکت سے مجھے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طرح وہ معاملات اس کے شروع ہو جائیں گے۔
خیر یہ بڑا ہی مطلب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ واقعی اس سے بھی خوف آنا چاہیے کہ آج مطلب اگر کسی کا امتحان ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ بڑا امتحان کی بڑی تیاریاں کرتا ہے، امتحان میں کون سا سوال ہوگا، اور یہاں تو قبر کے سوالات بالکل اوپن ہیں، پہلے سے بتا دیے گئے، اس کے جوابات بھی سکھا دیے گئے۔ اب اگر زندگی نیکوکار بن کر گزرتی ہے تو یقیناً اس کی راحتیں ملتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے گئے کہ جو قبر کی اس سزا، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو سزائیں ملتی ہیں تو یہ سزائیں جو ملیں گی گناہ کرنے کے سبب، یا اگر قبر میں نیک آدمی داخل ہوتا ہے جو راحتیں ملتی ہیں، جزا ملے گی، تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو چھوڑو یہ سب ایسی ہی باتیں۔
عذاب قبر اور تنعیم قبر، یعنی قبر میں عذاب ملنا اور نعمتیں ملنا یہ حق ہے، کیونکہ یہ سوالات ہونے کے بعد اگر وہ مسلمان جس طرح کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے ایک دم کھڑکی کھلتی ہے، ایک اس سے ایک گرم ہوا آئے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر ایک کھڑکی کھلے گی جس سے ٹھنڈی اور فرحت آمیز ہوا آئے گی، تو پہلی کھڑکی جہنم کی ہوگی اور دوسری کھڑکی جنت کی ہوگی۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو جوابات دینے میں ناکام رہتا تو تیرے لیے یہ کھڑکی تھی، اور اگر وہ غیر مسلم تھا کہ اس کے لیے پہلے تھوڑی سی جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور بند کر دیں گے اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولیں گے اور کھلی رہ جائے گی، اس سے اس کا مطلب عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ تو عذاب قبر اور تنعیم قبر، قبر میں نعمتیں ملنا، یہ دونوں حق ہیں، اس کا انکار کرنا کہ اس میں معاذ اللہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایسی باتیں معاذ اللہ، تو یہ گمراہی ہے، اس سے بچا جائے۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی صحبتوں سے ہمیں بچائے کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں۔ تو اسی لیے امیر علیہ السنت تاکید فرماتے کہ عاشقان رسول کی صحبت ہونی چاہیے، اسی لیے بس مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مکتبۃ المدینہ کی شائع کرتا کتب اور رسائل کا مطالعہ کیجئے کہ یہ جو باتیں، یہ الحمدللہ ہمیں ان کتابوں سے اور بزرگوں کے ان اقوال سے، احادیث مبارکہ سے، قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اکثر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے دھماکہ ہوا، اب جب دھماکہ ہوا تو لاش ہی نہیں ملی، چھتڑے اڑ گئے۔ اسی طرح مطلب جیسے اگر کوئی بحری جہاز میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو اب یہ کہ کوئی ایسا ہے کہ جو سفر کرتا ہے تو جناب وہ شیر نے حملہ کیا اور شیر ہی کھا گیا اس کو، تو ان کو تو ہم نے قبر میں دفنایا نہیں، تو ان کی قبر کہاں ہوتی ہے؟
اصل میں یہ عالم برزخ کا میں نے عرض کیا نا کہ ایک مقام ہے قبر، تو اب جو قبر میں دفن ہو گیا اس کے لیے وہی عالم برزخ ہے۔
اچھا،
اور جو مطلب جس طرح شیر یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا تو وہی اس کا عالم برزخ ہے، اسی طرح سمندر میں اگر کوئی ڈوب گیا تو وہی اس کا عالم برزخ ہے، اور باہری قبر بھی ہوتی ہے کہ اگر سمندری سفر میں انتقال ہو اور زمین سے دور ہوں کنارے سے، تو اس کا بھی مطلب طریقہ کار ہے کہ باہری قبر مکفن اس کو دے کے، غسل کفن دے کے، نماز جنازہ پڑھ کے اس کو پھر سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو باہری قبر کہا جاتا ہے۔ تو جو جہاں ہوگا قبر کا محتاج نہیں ہے عالم برزخ، تو اس کے لیے وہ بھی عالم برزخ ہوگا، چاہے وہ قبر میں جائے یا کسی اور جگہ جائے۔
اگر وہ شیر کے پیٹ میں تو شیر کے پیٹ میں بھی اس کو ملے گی،
لیکن وہ شیر کو بعض اوقات مدنی منع کے ذہن میں سوال آتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کیا شیر کو بھی تکلیف ہو، تو یہ چونکہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، یہ مدنی منع بھی قبرستان گئے ہوں گے اپنے والد صاحب کے ساتھ اور دیکھا بھی ہوگا، مدنی چینل پہ قبرستان کے مناظر بعض اوقات دکھائے جاتے ہیں، تو باہر سے بالکل یکساں ہوتے ہیں۔ اب مٹی کے ڈھیروں کے نیچے کسی کو تو عذاب معاذ اللہ ہو رہا ہوگا اور کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی، لیکن باہر سے ہمارے لیے کیا محسوسات یہ ہوتی ہیں کہ سب برابر ہیں، تو اس زمین سے ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ اس میں جو 150 مردے دفن ہیں ان میں سے کس کی قبر میں، ایک قبر ہے اس میں مثلا آگ کا اس کو برس رہی ہے اس پر، اور دوسری بالکل ساتھ ہی قبر ہے اس پہ جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, لیکن زمین کی سطح سے ہم گرمی یا سردی کا کوئی وہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو شیر کو بالکل اس کا کوئی وہ محسوس نہیں ہوگا. تو اس کے لیے رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے عالم برزخ کا, تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, جس سے چاہے جہاں چاہے وہ حساب لے لے.
ہم یہ دعا کریں گے یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا,
آمین.
ہمارے ماں باپ کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا, جتنے بھی ہمارے مسلمان رشتہ دار دنیا سے گزرے, اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے. تو اب یہ جو بات ہوئی کہ قبرستان قبر کا معاملہ ہے, تو اب ظاہر ہے قبر میں تو جانا ہے, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مرنے کا جو معاملہ ہے نا, یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے, مرنا ہے. یہ سب کو یقین ہے, جو مطلب اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, یہ اس کانسیپٹ ہے کہ مرنا ہے. کیونکہ مرنے کا تعلق, جیسے عرض کیا کہ ماں کے پیٹ میں بھی کوئی مر جاتا ہے, پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے, کچھ سال گزرتے ہیں, کچھ اور جوانی ہو جاتی ہے, بڑھاپا, بالآخر آخری کیا ہے, آخر موت ہے. تو قبر کا جو معاملہ ہے حضور, یہ آپ نے بتایا کہ جنت کا باغ اور جہنم کا گھڑا ہے. تو اب دنیا سے کچھ آتا ہے تو کیا مرنے والے کو بھی کوئی حسرت ہوگی؟
ہاں, حسرتیں تو ہوں گی کہ قبر جنت کا باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
اللہ,
تو حسرت کیا ہوگی؟ ہم ترمذی شریف کی حدیث پاک اسی پہ سن لیتے ہیں کہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے, اسے ندامت ضرور ہوتی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ندامت کس بات کی؟ فرمایا کہ اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکی کر لیتا, اور اگر خطا کار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ وہ کیوں باز نہ آیا, یعنی گناہوں سے کیوں باز نہ آیا. تو یہ حسرت تو ہوگی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو, بیماری سے پہلے تندرستی کو, مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانے, اور جتنا موقع ملے نیکی کر گزرے. تو یہ حسرت اس کو ہوگی. تو ابھی دنیا میں ہے, ابھی ہمارے پاس ایک وہ ٹائم موجود ہے دورانیہ, تو یہاں پر دارالعمل ہے, اس میں جتنا عمل ہم کر لیں گے تو وہاں تو نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی. تو جس کے پاس معاذ اللہ نیکیوں کا خزانہ ہوا ہی نہ, اس کو اس بات پہ حسرت ہوگی کہ میں گناہ نہ کرتا ہے کاش. تو اس حسرت سے بچنے کے لیے ہمیں آج موقع میسر ہے, آج سوچنا پڑے گا. کل سوچنے کا وقت نہیں ہوگا, وہ جواب ملنے کا وقت ہوگا کہ جو ہم نے کام کیا اس کا صلہ کیا ملا. تو آج اگر ہم اپنی قبر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں رکھیں.
خیر, دنیا میں ہی سمجھدار وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے, اور بہت سارے موقع ملتے ہیں کہ جہاں انسان چاہے تو نیکیاں کر سکتا ہے, نمازوں کی پابندی, سچ بولنا, ماں باپ کی فرما برداری کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, زکاۃ دینا, حج کرنا, تلاوت قرآن کرنا, ہر وہ نیک عمل کہ جس کے سبب اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی. تو بہرحال اب یہ کہ بات وہی, مزید اس کو بڑھائیں آپ, کہ قبر میں راحتیں ظاہر ہم سب کو چاہیے.
بالکل,
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے, اور جہنم کی سزا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کوششیں کرنی چاہیے؟
اس میں پہلے تو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ بڑا ہو یا چھوٹا, اب مدنی منے بھی ان کا مکتب جب کبھی تبدیل ہوتا ہے یا جس مکتب میں ان کا درجہ لگتا ہے, تو اس مکتب کو بھی یہ اپنے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں, صفائی ستھرائی میں, اور پھر کہ وہ رنگ و روغن, دیواریں, ڈیسک, یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. اور پھر جو بڑے ہمارے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین ہیں, وہ بھی جس گھر میں ان کو رہنا ہوتا ہے اس گھر کے اندر یہ روشنی کا پراپر انتظام کرتے ہیں, ہوا کا انتظام کرتے ہیں, اور اگر بجلی جانے کا معاملہ ہو تو پھر اس پر بعض اوقات وہ یو پی ایس یا جنریٹر وغیرہ کے طریقے پڑتے ہیں، تو یعنی کہ ہر قسم کی راحت کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے دو گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے اندر ہے. تو زمین کے اوپر ہم نے جس گھر میں رہنا ہے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے یہ سوچ لیں ہم اگر، کہ 50 سال 60 سال. یہاں تو یہ کہ 2 سال کا مدنی منا بھی فوت ہو جاتا ہے، پوتا فوت ہو گیا ہوتا ہے 10 برس کا، لیکن 70 سال کا جو دادا ہے وہ زندہ ہے ابھی. تو دنیا میں ہم آئے تو ترتیب سے ہیں کہ پہلے جناب باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے کوئی. کس نے پہلے چلے جانا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دادا زندہ ہو، باپ فوت ہو گیا ہوں، باپ زندہ ہو اور پوتا یہ فوت ہو گیا ہو، ماں زندہ ہوں اور دادی فوت ہوگی، دادی زندہ ہو ماں فوت ہو جاتی. تو یہ جانے کی ترتیب طے نہیں ہے. تو کس نے کس وقت جانا یہ طے نہیں ہے. تو ہمیں اس گھر کے لیے بھی جو زمین کے اندر ہے قبر، اس کے لیے بھی تیاری کرنا پڑے گی. تو وہی حدیث پاک جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اب اس کو بنانا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس چانس ہے. اس چانس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے کہ جو جنت کا باغ بنا دیں ہماری قبر کو.
اللہ،
ویسے تو ہر نیکی ہی جنت کا باغ بنانے کے لیے معاون ہے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بالخصوص تذکرہ آیا احادیث مبارکہ میں، مختلف روایات میں، مختلف حکایات میں، وہ یہ ہے کہ نماز، نماز یہ ہماری قبر کو بہتر کرے گی. اب نماز کی پابندی اگر ہم کریں، فرض نمازوں کی، اس کے بعد پھر ہم اپنے نوافل کا شوق رکھیں، پھر اس کے بعد ہم سنتوں پر عمل کرنے کا شوق رکھیں، تو یہ ہماری قبر کو بہتر کرے گی. اس کے علاوہ روزہ ہے. اب جس پر رمضان کا روزہ فرض ہے وہ تو رکھے ہی، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھیں گے تو وہ نور اعلیٰ نور ہوگا. پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اب یہ وہ چیزیں جو فرض بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری قبر کو بھی روشن کرتی ہیں. پھر تلاوت قرآن پاک ہے. اب تلاوت مطلقاً پورے قرآن پاک کی یہ تو کیا ہی بات ہے، ہر ہر حرف پر نیکیاں ملتی ہیں ہمیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ یاسین شریف ہے یا سورہ ملک، الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں پڑھی جاتی ہے اور مدنی انعامات میں بھی شامل ہے، تو سورہ ملک پڑھنے کی برکت سے بھی قبر بہتر ہوتی ہے. مریض کی عیادت کرنا، کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے اس کو جا کر ڈھارس بندھانا، اس کی طبیعت، اس کے حال چال پوچھ لینا، اور پورا وہ اس کے لیے بھی پورا ایک آداب ہیں کس طرح جائے، تو وہ تفصیل ہے بہت زیادہ، تو یہ بھی ہماری قبر کو بہتر کرے گا. اس طرح تہجد کی ادائیگی،
ماشاءاللہ
اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن ہماری قبر کو بھی بہتر کرے گا. اس طرح کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ تو ایسا ثواب ہے کہ جو مفت میں حاصل کیا جا سکتا ہے. کسی کو اگر مسکرا کر دیکھ لیں اور کوئی مانے شرعی نہ ہو، کوئی غلط نیت نہ ہو معاذ اللہ، سامنے والا خوش ہو جائے گا. کسی کو اگر پیاس لگی ہم اس کو تھوڑا سا پانی پیش کر دیں تو خوش ہو جائے گا. اب کسی کو اگر تو چوٹ لگی اس کو ہاتھ رکھ کے طبیعت پوچھ لی یا تھوڑا دلاسا دے دیا تو وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو یہ ایسا نیک عمل ہے کہ قبر میں جب مردہ ہوگا اکیلا تو اس وقت خوشی آئے گی، اور وہ جب اس کو دیکھے گا تو وہ پوچھے گا، مطلب روایات میں مضمون مختلف آئے، تو کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مسلمان کے دل میں داخل کی تھی. تو اتنا ثواب ہے اس کا. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا. پھر ایک روایت یہ بھی ایمان فروز ملی کہ عالم دین کا جو علم ہوگا وہ علم اس اچھی شکل میں آ کر قبر میں اس کو رفاقت مہیا کرے گا، یعنی صحبت دے گا تاکہ وہ اکیلا، کیونکہ اکیلا جو تنہائی کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں نا، تو مدنی منے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ تصور اگر باندھیں کہ قبر میں کسی قسم کا عذاب نہ ہو بالفرض، میرے سننے بعض بات اس انداز سے سمجھاتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی راحت ہو، صرف اور صرف یہ جو 6 فٹ کا گڑھا ہوتا ہے اور تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اس میں ہمیں اکیلا ہی رہنا پڑے، کچھ بھی نہ ہو. تو یہ اکیلا رہنا بھی ہمارے لیے بہت آزمائش ہے.
مجموعی طور پر خلاصہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں نیکیاں کرنے میں پابند کریں,
بالکل
گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے, اور قبر کو اچھا کرنے والے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے.